أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت لذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. ان گھروں میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے, تسبیح کرتے ہیں اس کی صبح کے اوقات میں بھی اور شام کے اوقات میں بھی, وہ جوان مرد وہ جوان ہمت جنہیں غافل نہیں کر سکتی کوئی تجارت اور کوئی سودا, اللہ کی یاد سے, نماز کے قائم کرنے سے اور زکات کی ادائیگی سے. وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے کہ جس دن الٹ جائیں گے دل بھی اور نگاہیں بھی, تاکہ اللہ تعالی ان کو جزا عطا فرمائے ان کے بہترین اعمال کی اور انہیں مزید عطا فرمائے اپنے فضل سے. اور اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بلا حد و حساب. یہ سورہ نور کے پانچویں رکوع کی دوسری, تیسری اور چوتھی آیات ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی اور ان کا ترجمہ بھی سنا. پہلی آیت کے جس کے بارے میں پچھلی نشست میں بیان ہوا تھا, اس میں ایمان کی حقیقت, ایمان کی ماہیت, ایمان کا ایک نور سے مشابہ ہونا جس کا مرکز اور جس کا محل و مقام ہے قلب انسانی, یہ حقائق ہمارے سامنے آئے. جیسا کہ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا گیا تھا, اگر ایمان حقیقی کا یہ نور فی الواقع کسی شخص کے قلب میں پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات اس کی پوری شخصیت میں, اس کے کردار میں, اس کے رویے میں, اس کی دلچسپیوں میں ظاہر ہوں گے. اس کا ایک نقشہ ہے کہ جو ان آیات میں ہمارے سامنے آیا. پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ اس روح عرضی پر خارجی اعتبار سے اس نور ایمانی کے سب سے بڑے براکز مسجدیں ہیں, اللہ کے وہ گھر جن میں اہل ایمان ہر روز پانچ مرتبہ جمع ہوتے ہیں. نور ایمانی کا یہ ارتکاز فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ان گھروں میں خاص طور پر نمایاں طور پر نظر آئے گا جن کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اس زمن میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک بہت ہی عمدہ قول ہمیں ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ المساجد بیوت اللہ فی الارض وہی تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض, مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور آسمان والوں کو وہ اسی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں جیسے کہ زمین والوں کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ تعالی کے اس نور ایمان کا سب سے بڑا مرکز ظاہر بات ہے کہ اللہ کے یہ گھر ہے. اور جن لوگوں کے دلوں میں وہ نور ایمان پیدا ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی دلچسپی کا سب سے بڑا مرکز مسجدیں ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سات قسم کے اشخاص وہ ہیں جن کو اللہ تعالی حشر کے دن میدان حشر میں خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جبکہ کسی کو کہیں سے کوئی سایہ میسر نہ ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے، یا ایک قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص کے جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، گھر بار کی ضروریات ہے، کاروبار کی ضروریات ہے، معاشی مصروفیات ہے، لیکن وہ بالکل ایسے کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا گیا، وہ ایک مجبوری ہے، ضرورت ہے کہ جس کے تحت وہ مسجد سے نکلا ہے، ورنہ اس کا دل اٹکا ہوا ہے. وہ منتظر رہتا ہے کہ جیسے ہی پھر اذان کی آواز آئے وہ فوراً لپک کر مسجد کی طرف روانہ ہو جائے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، مساجد کو بلند کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد مجرد تعمیر کرنا ہے. تعمیر کے لیے بھی لفظ رفع کنایتاً قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، جیسے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے تعظیم، ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے اس کو پاک رکھنا، اور ہر طرح کی لفظ چیز سے بھی اس کو بچانا، یہاں تک کہ لفظ گفتگو سے بھی اس کو محفوظ رکھنا. تو ایک تعظیم ظاہری ہے، جیسے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک اور صاف رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کے لیے وہاں آنے والوں کے لیے. پھر یہ کہ وہ نجاست مانوی سے بھی پاک ہو، شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی اور کو وہاں پکارا نہ جا رہا ہو. پھر یہ کہ لغو باتوں سے بھی ان کو بچایا جائے. فی بیوت نزل اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ، اس میں ذکر کیا جائے اس کے نام کا. اس میں بھی ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں ہر نوع کا ذکر آ گیا، نماز خود ایک ذکر ہے، قرآن حکیم خود اپنے آپ کو از ذکر یعنی ذکر کامل، ذکر مجسم قرار دیتا ہے. ایک حدیث میں بھی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ. جب بھی کبھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اس کی کتاب کو پڑھنے اور آپس میں افہام و تفہیم، اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی انہیں اپنے سائے میں لے لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے ملائکہ مقربین کی محفل میں کہ میرے کچھ بندے اس وقت میرے گھر میں صرف میری کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جمع ہوئے. فی بیوت نزل اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. غدو مصدر ہے، اس کی جمع نہیں ہوتی، قرآن مجید میں یہ ہمیشہ واحد آتا ہے. آصال جو ہے اصیل کی جمع جمع ہے، اصیل کی جمع اصل اور اس کی جمع آصال. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صبح کے وقت تو نماز ایک ہی ہے، لیکن شام کے اوقات میں سورج کے ذرا سے ڈھلنے کے بعد سے متعدد نمازیں ہیں کہ جن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج کے ذرا سے ڈھلنے کے بعد سے لے کر نماز کو قائم رکھو، رات کے تاریخ ہو جانے تک ظہر عصر مغرب عشاء چار نمازیں ہیں. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کون لوگ ہیں یہ؟ رجال. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں صرف مردوں ہی کا ذکر ہے، یہاں یہ بھی اصل میں ہمت کے لیے کنائے کے طور پر لفظ آیا ہے، با ہمت لوگ، اس لیے کہ اس دنیا میں نہ معلوم کتنے پریشرز، کتنے دباؤ، کتنے انسان کے لیے لالچ، کتنی ٹیمپٹیشنز ہیں کہ جن سے اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اگر وہ اللہ کے ساتھ لا لگائے رکھنا چاہتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، اس کے لیے بڑی قوت ارادی کی ضرورت ہے. کہیں تجارت آپ کو اپنے اندر گم کر لے گی. اب لفظ گم سے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. مومن گم نہ ہونے پائے، نہ تجارت اسے اپنے اندر گم کر سکے، نہ کوئی سودا ہے، لین دین ہے. تجارت عام ہے، بیع جو ہے یہ خاص ہے، یہ اطفال خاص علی العام کی ایک مثال ہے. ویسے بھی بیع میں فوری طور پر کچھ منفعت پیش نظر ہوتی ہے، تجارت میں کوئی سلسلہ ہے جو پھیلا ہوا ہے، لیکن جب ایک سودا ہو رہا ہے اس وقت انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس قدر نفع اس وقت حاصل ہو رہا ہے. اگر اذان کی آواز آ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر جماعت میری چلی بھی جائے تو میں بعد میں پڑھ لوں گا. یہ نفع ہاتھ سے چھوڑنا یہ بڑے گھاٹے کا معاملہ ہو جائے گا. لا تلہیہم تجارت ولا بیع، انہیں غافل نہیں کر پاتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی سودا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے. یہاں ذرا ذہن میں لائیے سورہ منافقون کی، کہ دوسرے رکوع کی وہ آیت جس میں فرمایا گیا کہ اگر نفاق سے بچنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اہل ایمان، تمہیں تمہارے اولاد اور تمہارے اموال اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اگر ان میں منہمک ہو کر، ان میں مصروف ہو کر، ان میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ یاد نہ رہا، تو جان لو کہ پھر یہ بڑے خسارے کا سبب ہے، بڑے گھاٹے اور ہلاکت اور بربادی کی طرف لے جانے والی بات ہے. وہی تائز زکاہ، اور زکات کی ادائیگی سے مال کی محبت اتنی نہ ہو جائے کہ زکات دینی بھی انسان کو دوبھر نظر آئے. تزکیہ نفس کے لیے انسان نہ صرف زکات دے بلکہ زکات کے علاوہ بھی، جیسا کہ آیہ در میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان فی المال لحقا سوا الزکاۃ، اس سے بڑھ کر، اس سے زائد بھی دو. فرمایا اس سب کے بابست ان کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی تکبر، کوئی عجب، اپنے تقوی اور دینداری کا کوئی گھمنڈ پیدا ہو جائے. ان تمام کیفیات کے بابست ان کی کیفیت یہ ہے کہ لرزہ برندام رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، لرزہ و ترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے، جس دن کی ہولناکی کا عالم یہ ہے کہ دل الٹ جائیں گے، نگاہیں پتھرا جائیں گی. یہ استعارہ اور کنایا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی اور اس کے شدائد اور مصائب. یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به، وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دیں، اس کے تصور سے وہ کانپتے اور لرزہ و ترسا رہتے ہیں. فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، اس سب کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے گا بہت عمدہ، بہت اعلی، بہت احسن ان کے اعمال کی. احسن کا تعلق دو طرف ہو سکتا ہے، جزا کو بھی احسن سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، بہت عمدہ جزا دے گا، بہت اعلی جزا دے گا. اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ احسن کا تعلق اعمال سے، اچھے سے اچھے انسان کے لیے تمام اعمال برابر تو نہیں ہوتے، پھر یہ کہ کوئی نہ کوئی کوتاہیاں اور خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں. الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو دو چیزوں کا پتلا ہے، بھول چوک بھی ہے اور خطا بھی ہو جاتی ہے، غلطی کا صدور بھی ہو جاتا ہے. تو اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے اعمال میں سے جو چوٹی کے اعمال ہوں گے ان کے حساب سے ان کی جزا کا حساب لگایا جائے گا، ان کی جزا مترتب ہوگی ان کے اعلیٰ ترین اعمال پر. جو کم تر درجے کے اعمال ہیں ان کو بھی نظر انداز کر دیا جائے گا، جو کوتاہیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری سے ڈھانپ دے گا، باقی جو ان کا مقام اور مرتبہ معین ہوگا وہ ان کے جو اعلیٰ ترین اعمال ہیں ان کے اعتبار اور ان کی نسبت سے. اور یہ تو ہے جزا و سزا, جزا اجرت وہ تو حساب کتاب سے ہے, جتنی محنت ہے جتنی مشقت ہے اسی کے مطابق اجرت ہوگی. اس پر مزید ہے فضل جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے گا, وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِ, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مزید اضافہ فرمائے گا. فضل جو ہے یہ کسی استحقاق کی بنیاد پر نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اور اس فضل کا معاملہ جو ہے وہ کسی حساب کتاب کا پابند نہیں ہے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب, اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے پھر بغیر حساب, اس میں پھر حساب کتاب نہیں ہے. بے بلا نہایت, بلا حد و نہایت, یہ الفاظ ہیں. اب یہاں سرا سا رک کر سابقہ جو ہمارا سبق تھا اس کے ساتھ آج کے اس سبق کو جوڑ کر بندہ مومن کی شخصیت کا ایک مکمل نقشہ اپنے ذہن میں قائم کر لیجیے. پچھلا سبق یاد ہوگا سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی 6 آیات پر مشتمل تھا. اس میں بھی ایمان کی ترکیب بیان ہوئی تھی, سنتھسس آف ایمان, ایمان کیسے وجود میں آتا ہے, ایمان باللہ, پھر ایمان بالآخرہ, پھر ایمان بالرسالت. اس کے بعد اس ایمان کا نقشہ وہاں بھی بندہ مومن کی شخصیت کے تصویر کے ایک رخ کی صورت میں سامنے لایا گیا. وہ نقشہ کیا تھا؟ سعی و جہد, ایثار و قربانی, جہاد و قتال, صبر و مصابرت, یہ وہ جد و جہد ہے. چنانچہ وہاں آپ کو یاد ہوگا الفاظ تھے, فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم, جن لوگوں نے میرے لیے اپنا گھر بار چھوڑا, جو میرے لیے اپنے گھر بار سے اپنے وطن سے نکال دیے گئے, جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں, تکلیفیں دی گئیں, جنہوں نے میرے لیے جہاد کیا اور قتال کیا, اور انہوں نے میرے دشمنوں کو قتل بھی کیا اور خود اپنی جانیں بھی دی. قاتل ہو فقط بقتل, یہ ہے ایک نقشہ بندہ مومن کی زندگی کا, جہاد, قتال, جد و جہد, کوشش, ایثار, قربانی, صبر, مصابرت. اسی تفریح کا دوسرا رخ یہ, اس میں ذکر الہی کے ساتھ ایک قلبی انس, ایک محبت, دوام ذکر, اللہ تعالی کی یاد سے اپنے دل کو, اپنی زبان کو بھی تر و تازہ رکھنا, اور دل کو بھی, دل میں اللہ کی یاد کو مستحضر رکھنا. پھر یہ کہ اس میں نماز کا قائم کرنا, زکات کی ادائیگی, اس میں ذوق و شوق, اس میں ذکر و شغل, پھر اس میں رقت قلبی, اس میں خوف اور خشیت الہی, یہ نقشہ ہے جو آج ہمارے سامنے آیا. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ایک تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور تصویر ان دونوں رخوں سے مکمل ہوتی ہے, کوئی یک رخا نقشہ سامنے رہے گا تو شخصیت یک رخی رہے گی, ون سائڈڈ ہوگا معاملہ. یہ دونوں ہیں اصل میں بندہ مومن کی شخصیت کے وہ رخ کے جو مطلوب ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن کی شخصیت میں یہ دونوں رخ بیک وقت موجود. چنانچہ صحابہ کرام کا جو مقام امتیازی ہے پوری امت میں وہ اسی بنیاد پر ہے. وہاں ہمیں یہ دونوں رنگ بتمام و کمال نظر آتے ہیں, بیک وقت نظر آتے ہیں. چنانچہ دشمنوں نے گواہی دی ہے, آپ کو علم میں ہے کہ مقولہ ہے عربی زبان کا کہ الفضل ما شہدت به الاعداء, اصل فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن دے. چنانچہ بعض ایرانی افواج کے مخبروں نے صحابہ کرام کے بارے میں جا کر جو رپورٹ دی تھی اپنے سپہ سالار کو, اس کے یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں اور ان کی ذہانت پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار, یہ عجیب لوگ ہیں, دن کے وقت یہ شہ سوار ہوتے ہیں اور رات کے وقت یہ راہب بن جاتے ہیں, مسلوں پر کھڑے ہوتے ہیں, ان کے آنسوؤں سے ان کی سجدگاہیں جو ہیں وہ تر ہو جاتی. تو یہ ہے وہ نقشہ جو اس مقام پر بھی سامنے آیا اور سابقہ سبق کے ساتھ جوڑ کر بندہ مومن کی شخصیت کا ایک مکمل حیولہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی کسی ادنا ترین درجے میں اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس ضمن میں کوئی سوال ہو تو آپ بخوشی پیش کر سکتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, ذکر کے ساتھ فکر ضروری ہے؟
جی ہاں, یہ اجمالاً تو جواب ہے صرف ہاں میں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پچھلا سبق جو تھا اس میں یہ بات تفصیل سے زیر بحث آ چکی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. ذکر اور فکر در حقیقت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ دونوں ہی بیک وقت موجود ہوں اور یہ حرکت میں ہو تبھی وہ گاڑی آگے بڑھے.
اور سب اللہ تعالیٰ کا فضل تو ہر حال میں شامل حال ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری شعوری کوششوں کو کیا اہمیت حاصل ہے؟
اصل میں ہماری شعوری کوشش ہی اکثر و بیشتر حالات میں فضل الہی کا ذریعہ بنتی ہے. ویسے تو اللہ کا اختیار مطلق ہے، وہ جس کو جو چاہے دے. وہ ابو جہل کو ہدایت عطا فرما سکتا تھا، اس کے اختیار میں تھا. وہ ابو لہب کو ایمان عطا فرما سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی چیز ہے انسان کا اپنا ارادہ، اپنی نیت، اور اس پر اللہ تعالی کا فضل جو ہے، اس کی تائید، اس کی توفیق جب شامل حال ہوتی ہے تو بیڑا پار ہوتا ہے. یہاں بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے ان کا ذکر بیان کیا، وہ یہ کرتے ہیں، ان کی کیفیات یہ ہیں، اس طرح ان کی لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یاد الہی سے انہیں اتنی مناسبت ہے، اتنا انس ہے، تو اجر تو ملے گا انہیں اپنے اس بہترین اعمال کی بنیاد پر. اب مزید اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو دینا چاہے گا اس کے لیے وہ کسی حساب کتاب کا پابند نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ایک طرف تو ہم یہ جو دو اسباق میں ہمارے سامنے بندہ مومن کی شخصیت کے اوصاف آئے ہیں، ان دونوں کو اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر عزم اور ارادہ ہماری طرف سے ہوگا تو یقیناً توفیق اور تائید اور تیسیر اللہ تعالی کے فضل سے شامل ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.